الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم میرے محترم ضرور دوستو رمضان کے وقفے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجالس کا سلسلہ شروع کرایا ہے. رمضان میں جیسا کہ آپ رات کو پتہ ہے کہ آخری عشرے میں بندے کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی جس سے آپریشن کی بھی نوبت آئی, لیکن الحمدللہ دوستوں کی دعاؤں سے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں سے اللہ نے کافی بہتری فرما دی. اب کچھ کمزوری تو ہے لیکن بہتری آ رہی ہے. دعا کا بہت بڑا کردار ہے, کہتے انسان کو تین جہد سے محنت کرنی چاہیے جب بیماری حملہ ہو. نمبر ایک, دعا اور صدقے کا اہتمام کریں, خود بھی دعا کریں, دوست بھی دعا کریں, اور ظاہر غیب سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے پیٹھ پیچھے. نمبر دو, دم کرے اور کرائے. پیغمبر اسلام بیمار ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے معمول کو جانتی تھی, چنانچہ آپ معوذتین پڑھتی تھیں اور رسول اللہ کے ہاتھ پر دم کر کے پھر آپ کے جسم پر آپ کے ہاتھ کو پھیرتی تھی. اور تیسرا, دعا کرے, سبب کو اختیار کرے. سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. وہ لوگ توکل کا معنی نہیں سمجھتے جو سبب کو اختیار نہیں کرتے, اس لیے کہ اسباب اللہ نے یہ نعمتیں میرے اور آپ کے استعمال کے لیے پیدا فرمائی. اگر آپ ان نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے. دوا بھی نعمت ہے, روٹی بھی نعمت ہے, صحت بھی نعمت ہے, اور جس حالت میں بیمار کرتے ہیں وہ بھی نعمت ہے. مگر آپ اقرار کرتے سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العظیم, تین دفعہ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, تین دفعہ سجدے پڑھتے ہیں سبحان ربی العلیٰ, کیا معنی ہے؟ پاک ہے وہ ذات میرے پالنے والی, یعنی میرے مجھے جس طرح اس نے پالا ہے میرے پالنے میں وہ پاک ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عیب ہو. اگر صحت مند رکھا تھا تو تب بھی پاک ہے, بیمار رکھا تب بھی وہ پاک ہے, اسی میں خیر قرار کراتے ہیں. انسان تجویز جو ہے نا, تجویز اس کو زندگی سے نکالتے ہیں. تجوید پر نہ چلے, تفویض پر چلے. بے کیفی میں بھی ہم نے کیف مسلسل دیکھا ہے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے, اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا. تفویض کا راستہ تجویز کر اپنی زندگی کے لیے, ایسا ایسا ایسی زندگی میری ہونی چاہیے. میں اور آپ کون تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی تجویز آپ سے لی گئی؟ بولو, تمہارا فلانا ڈیزائن ہوگا, فلانا رنگ ہوگا, فلانے گھر میں پیدا ہوگے, فلانا تمہارا ابا ہوگا, فلانا اما ہوگی, فلانا دادا ہوگا, فلانا نانا ہوگا, پوچھا گیا تھا ہم سے؟ بولو, بعد میں بھی نہیں پوچھیں گے, لے جاتے ہوئے بھی نہیں پوچھیں گے. نہیں جی, میں نے ابھی نہیں جانا. یہ انبیاء السلام کی خصوصیت ان سے پوچھا جاتا ہے. تو پھر کس بات کی تجویز؟ ہاں, کوشش کرو, اسباب کو اختیار ضرور کرو, حکم ہے, نعمتیں ہیں, استعمال کرو, کھاؤ پیو. ایک جاہل صوفی تھا, گرم کھانے میں ٹھنڈا پانی ڈال کے پیتا کہ میرا نفس مزہ نہ لے. اس سے اللہ والے نے کہا تو حقیقت کو نہیں پہنچا. اگر نفس مارنے کے لیے یہی طریقہ ہوتا تو پیغمبر سلام کا کھانا, ہم عائشہ فرماتی ہیں, ہم کھانے کو ڈھانک دیتے تھے تاکہ اس کے اندر کچھ گرمی رہے, پھر پیغمبر سلام اس کو تناول فرماتے تھے. لیکن اتنا گرم کہ جس سے منہ جل جائے وہ منع ہے. گرم کھانا گرم ہے, گرم کھانا کھا رہے ہیں, شکر ادا کر, اللہ کیا لذیذ کا, ماشاء اللہ. اور جو نفس مارنے کے لیے ٹھونسے گا تو اس کا شکر اندر سے نہیں نکلے گا, اوپر سے کہا الحمدللہ, لیکن اندر سے کہے گا بڑی مشکل سے اندر گیا. حضرت شیخ زکریا رحم اللہ فرماتے تھے ٹھنڈا پانی حضرت بہت پیتے تھے. شیخ زکریا رحم اللہ, حضرت کا عجیب تھا کہ آدھے جسم کو گرمی لگتی تھی اور آدھے جسم کو سردی لگتی تھی. پاؤں پر ہمیشہ کمبل ہوتا اور اوپر اے سی چلتا. ٹھنڈا یخ پانی پیتے, جب پانی پیتے تو کہتے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ والوں نے حقیقت کو سمجھا, اس کائنات کی حقیقت کو سمجھا, خدا کی نعمتوں کو استعمال کرو, شکر ادا کرو. یہ دیکھو دی کسی نے, بھائی نسبت ادھر کرو, اللہ تیرا شکر ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں 17 سال میں اپنے شیخ کے ساتھ رہا, 10 سال جنگل میں رہا, شاہ عبد الغنی پور پر رحم اللہ کے ساتھ. دن کے 1 بجے یا 11 بجے اڑہڑ کی دال اور روٹی آتی تھی روزانہ, شیخ کے لیے بھی اور پیر مرید کے لیے گھر سے. حضرت روزانہ دال کھاتے, شکرانے میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے حضرت. میں نے پوچھ لیا, حضرت ایک ہی دال, ایک ہی ذائقہ, ایک ہی چیز روزانہ, ایک ہی چیز, لیکن آپ تو ایسے شکر ادا کرتے ہیں جیسے قورمہ ہے, بریانی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے ہیں. رونے لگے, اختر تو دال کو دیکھتا ہے, میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں. آج میرے مولا نے مجھے دال کھلائی, آ سبزی کھلائی, آ گوشت کھلایا. جب یہ سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے مولا نے اس وقت میرے لیے یہ تجویز کیا ہے. کہیے, اصل میں خدا سے دوری کی وجہ سے. اگر انسان کو خدا سے عشق ہو جائے, ہر شے میں مزہ آئے. دیکھو میرا مولا اب یہ چاہتا ہے, میرے مولا نے اب یہ کیا, میرے مولا اب یہ, کیونکہ نسبت کرے گا کوئی چیز بھاری محسوس ہی نہیں ہوتی, ہلکی محسوس ہوتی. میرے دوستو, رمضان چلا گیا, سبق دے گیا, لعلکم تتقون, تقوی کے ساتھ رہو. اس سے رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, تتقون کا مطلب ہے کہ رمضان میں بھی تقوی سے رہو, رمضان کے بعد بھی رہو. لعلکم تتقون کہہ کر اللہ نے بتایا کہ رمضان دیا اس لیے تھا تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے, اور جب تقوی آ جائے گا تو خدا کی دوستی مل جائے گی. جو اللہ نے اپنے ولیوں پر فرمایا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, میرے ولی تقوی کے ساتھ رہتے, گناہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے, نفس کو خوش نہیں کرتے. خیر, نفس کا معاملہ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ رمضان گزرے ہم نفس کو خوش کرنا شروع کر دو. لعلکم تتقون کہا, اور رمضان میں ایسی جیسے مسجد میں تو نیک بن کریں, مسجد بعد بدماشیاں کریں, کیسا نمازی ہے؟ یہ نمازی ہے؟ یہ اس کی نماز ہے؟ کیا نماز ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فحشاء منکر سے نماز نہیں روک رہی, نماز ہی صحیح. اگر تقوی ہی نہیں ہے, رمضان گزرا اور تقوی ختم, بس جی یہ رمضان تک تھا, بس رمضان ہو چلا گیا, اب ضرورت نہیں. استغفر اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رمضان دے کر تقوی کو آسان کر دیا, کہ بھائی یہ آسان نعمت ہے, جلدی سے حاصل کر لو. دو نعمتیں رمضان میں آسانی سے مل جاتی, تقوی کی نعمت, قرآن کا عشق, آسانی مل جاتا ہے, تو قرآن کا سیزن ہے, ہر طرف قرآن کے چرچے, مسجد میں جاؤ تو قرآن, رات کو قرآن چل رہا ہے, تلاوت ہو رہی, نزول قرآن رمضان میں ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب تھوڑی رمضان کیا تو قرآن کو تاک میں رکھ دو, اگلے سال ملاقات کرنی, یہ رمضان کا مقصد نہیں ملا. مقصد ملتا تو قرآن سے دائمی محبت ہو جاتی. چلو اتنا نہیں تو تھوڑا ہی صحیح. بھائی انسان کی کسی سے گہری دوستی ہو جائے تو شروع میں تو بہت ملنا ملانا ہوتا ہے, لیکن بعد میں فاصلے ہو جاتے ہیں, لیکن ملاقات رکھتا ہے, ملتا جلتا رہتا ہے, منقطع نہیں ہوتا. اگر منقطع ہو جائے تو کیا دوستی تھی, بولو بھائی؟ یہ صرف جیلیوں کی دوستی ایسی ہوتی, جیلیوں کی. ایک جیل ایسی ہے کہ اس کے اندر جتنی دوستی ہو, جیل سے نکلنے کے بعد کوئی دوسرے کو پوچھتا نہیں ہے تو کون ہے تو میں کون ہوں. ورنہ ہر جگہ کی دوستی میں, بس میں چلے جاؤ, اکٹھے چلے جاؤ, ٹیلی فون نمبر شیئر ہو رہا ہے, ٹرین میں چلے جاؤ, جہاز میں چلے جاؤ, دوستی ہو جاتی. کہیں نوکری کر لے چار دن, دوستی ہو جاتی. تو یہ کیسا دوست ہے, رمضان آیا, اب رمضان گیا, نہ قرآن سے تعلق ہے نہ تقویٰ ہے, گناہ شروع کر دی, مکمل طور پر شیطان کی گود میں جا کر بیٹھ. سارے رمضان کا جو نور تھا, جو اگلے رمضان تک جانا تھا, اگلے رمضان تک. آپ کہیں وہ کیسے, حدیث میں آتا ہے کہ آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے, پھر اگلا رمضان پایا جاتا پاتا ہے تو اس رمضان سے اگلے رمضان تک کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھو نور, دیکھو جو دیکھو آج, نئی بات سنو. آپ نے نماز پڑھی فجر کی, پھر زور پڑھی, تو زور پڑھتے ہی فجر زور کے درمیان کے سارے گناہ معاف, زور کے بعد اثر پڑھی, اثر زور کے درمیان کے گناہ معاف, پانچوں نمازوں میں ہوتا ہے, پانی میں پانچوں نمازوں میں. دیکھو غور کرو میری بات پر, جمعہ پڑھتا ہے آدمی, حدیث میں آتا ہے جمعے سے جمعے تک, جمعے سے جمعے تک, اور تین دن زائد گناہ معاف. یعنی کیا مطلب, پچھلے جمعے کا نور چل رہا ہے آپ کا, اور اگلے جمعہ آپ نے پھر پڑھ لیا, اب یہ دونوں نوروں نے مل کر تین دن زائد تک کہ آپ کے گناہوں کو صاف کر دیا. رمضان پایا, اب اگلا رمضان آیا, سال کے بعد آ رہا ہے. جب آپ نے اگلا رمضان پایا, یہ نور اگلے رمضان کے نور سے ملا, درمیان کے سارے گناہ معاف. اور آگے چلو, عمرہ کیا؟ عمرہ اس سال عمرہ کیا اور اگلا عمرہ تین سال کے بعد کیا. تین سے سال کے بعد جب عمرہ کرتا ہے, پہلے عمرے اس کے درمیان کے سارے گناہ معاف. حج کیا پانچ سال کے بعد دوسرا حج کیا, پہلے حج سے دوسرے حج کے درمیان جتنے سال ہیں سارے گناہ معاف. لیکن یہ تب ہوگا نا کہ پہلی عبادت کا نور لے کر چلو. اگر وہ بالکل ہی فنا کر دیا تو آپس میں کیسے ملاپ ہوگا, مجھے بتائیے. آپ کہیں گے یہ بلب جلاؤ, یہ بلب جلا روشنی ہو جائے گی, اور ایک بلب ہی فنا ہو اور جلی نہ تو کہاں سے روشنی آئے گی اور کیسے آپس میں ملے گی اور نور بڑھے گا, مجھے بتائیے. ہماری بڑی غفلت ہے. عبادت تو کر لیتے ہیں, اللہ توفیق دے دیتے ہیں, لیکن اس کے انوارات کو ہم برقرار نہیں رکھ پاتے, ضائع کر دیتے ہیں. جب ضائع کر دیتے ہیں تو اگلا جب آتا ہے تو ہماری کیفیت میں کوئی فرق نہیں آتا, حالانکہ ہمیں تو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا نا. اگر اس رمضان میں ایک کیفیت ہے تو اگلے رمضان میں پچھلا ملا کر اور اگلی کیفیت پر لے جائے آپ کو. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ پچھلا ختم ہو گیا. نماز کے بعد نماز پڑھنے آتے ہیں, ہماری کیفیت پہلے سے بھی خراب ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں, اے دوست اول دفعے شر مشک, اے دوست پہلے چوہے کے شر سے بچنا سیکھ کے. چوہے کے شر سے کیسے بچنا, یہ چوہا مرا نفس ہے, اس کو قابو کرنا سیکھ. صلی والے کے پاس جا, تجھے گر سکھائے گا اس کو کیسے قابو کرنا ہے. اول دفعے شر مشکن, بعد ازاں انبار گندم کوشکن. اس کے بعد پھر گندم جمع کرنا اور بھڑولی میں رکھنا اور بوری میں رکھنا, ایسا نہ ہو کہ چوہے تیری گندم کھا جائے. جمع تو کرنے کی فکر کر لی, بچانے کی فکر نہیں کی, جس کا نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے ساری گندم خراب کر دی. اعمال ہیں گھر سب کس غفلت کے شکار, گھر سے نہیں آئے تم ابھی تک, کام گھر میں رہ گئے. نفس کا چوہا ان انوارات اور برکات کو ختم کر دیتا ہے جو ہم عبادت سے حاصل کرتے ہیں. حج عمرے سے عبادت سے ہم نے انوارات حاصل کیے, ایسے عظیم شان انوارات, رمضان کے ایسے عظیم شان انوارات. اللہ فرماتے ہیں سوم لی, یہ روزہ تو خاص میرا ہے, اپنی تو نسبت کی, حالانکہ ساری بات مولا کی, لیکن اس کی طرف خاص سوم لی میرا ہے, کیونکہ اس میں میں اور اللہ ہے, کوئی درمیان میں نہیں. انا جزیبی, میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا. اتنی اونچی عبادت, لیکن ہماری کیفیات میں کوئی فرق نہیں, وہی وہیں کا آ گیا, واپس وہیں پر آ گیا, گھوم کر وہیں آ گیا صفر پر, کیونکہ نفس کے چوہے نے ہماری بوری کاٹ ڈالی, سوراخ کر دیا, گناہ کر لے. کیونکہ گناہ کرتے ہی نور بجھنا شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے گناہ کیا کرتا ہے, نور میں سب سے پہلے عبادت کا نور چھنتا ہے گناہ کرنے سے, یاد رکھو, اور بعد میں عبادت بھی چھن جاتی ہے, پہلے نور چھنتا ہے. کیونکہ نفس اور شیطان مل کر کاروائی کرتے ہیں کہ روشنی ختم کرو تاکہ چوری کر سکیں. چور چوری کے لیے پہلے تارے کاٹتے ہیں, ٹیلی فون کی تار بھی کاٹتے ہیں, بجلی کی بھی کاٹتے ہیں, پھر چوری کرتے ہیں اندھیرے میں. جب تک نور ہے نفس بھی سر نہیں اٹھاتا, وہ نفس ویسے ٹھڑ رہتا ہے نور دیکھ کر, اور شیطان تو ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر جو شیطان بھاگتا تھا, یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت خاص تھی, ان کے دل کے نور کی وجہ سے. کہ شیطان کہتا تھا اگر میں اس گلی میں چلا جس سے عمر ہے, ان کے نور سے میں پگھل جاؤں گا, بھاگ جاتا. اس لیے نہیں کہ کوئی ان میں خاص طاقت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں، تم نے کوئی خاص طاقت ہے ایسا کچھ نہیں. لیکن کیا ہوتا تھا، دل کا نور اتنا سرندہ، اس قدر نور ہوتا تھا کہ شیطان کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. شیطان اس نور سے ڈرتا ہے، یاد رکھو. ایک اللہ والے شیطان کو دیکھا تو لاٹھی لے کر بھاگے تو آگے بھاگا، آگے بھاگا. وہ آگے بھاگا تو شیطان رک گیا، انہوں نے کہا تیرے ڈنڈے سے نہیں میں ڈر رہا، تیرے دل کے نور سے ڈرتا ہوں. تو قرآن نے خود کہا ہے وجعلنا له نورا، ہم مومن کے دل میں نور رکھ دیتے، یمشی بھی فی الناس، جو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، آگے آگے نور چلتا ہے، ایسے نظر نہیں آتا ہمیں، نظر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ میرا آپ کا امتحان ہے، ورنہ نور ہے، آگے آگے چلتا ہے، یمشی فی الناس، لوگوں میں چلتا ہے. تو شیطان اور نفس مل کر نور بجھاتے ہیں، جب نور بجھائے گا اب کیا ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا. جب اندھیرا ہو جائے گا اب اس انسان کو ہر طرح کی نالائقی میں مبتلا کریں گے. سمجھ نہیں آئے گی اس میں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہوش آئے گا جب منہ کالا ہو جائے گا، پھر ہوش آئے گا میں کیا کر بیٹھا گیا. اور جب تک نور رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، اور نور روشنی دکھاتا رہتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے خود کہا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، اذا مسهم الشیطان، شیطان ان پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، تذکروا، فوراً ان کو اپنا مولا یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں روشنی میں کہ یہ کسی نے حملہ کیا ہے. فاذا هم مبصرون، جب مولا کو یاد کرتے ہیں تو ہم راستہ کھول دیتے ہیں. تو شیطان اور نفس مل کر سب سے پہلے دل کے نور کو ختم کرتے ہیں. پہلے نالاکی کرائیں گے، چھوٹی سی، کیا چھوٹی سی نالاکی ہو، لیکن آگ بجھا، وہ نور بجھانے کے لیے آہستہ آہستہ جب بجھ جائے گا مکمل، اب بڑے بڑے کاموں میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ عقیدہ تک، یہاں تک کہ مرتد ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایک دم میں، وہ لوگ جو ارتداد کی سیڑھی پر چڑھ جاتے وہ ایک دم میں نہیں چڑھ جاتے، ان کو طریقے سے چڑھاتا ہے، آہستہ 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 لاتا ہے. جب مکمل اندھیرے میں آ جاتے ہیں، آپ اٹھا کر اس کو اقتدار اور خدا سے دوری کے گڑے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جنگ بھی کرتے ہیں، پھر پوچھتا بھی نہیں. اور اس کے بعد عبادت سلب ہو جاتی، توفیق عبادت ختم، اب نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں. نفس عبادت کی باری بعد میں آتی، پہلے نور کی باری آتی، پھر چوری کرتا ہے. اس لیے مولانا رومی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک چور کسی کے گھر میں گیا، اس سے پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے، تو چکماک ہوتا تھا، پتھر پر پتھر مار کر وہ چراغ روشن، نے پتھر پہ پتھر مارتا تو فوراً پیچھے سے انگلی رکھ دیتا، پیچھے سے فوراً انگلی رکھ دیتا ایسے. اب اندھیرا ہے، اب اس کو پتہ ہے، وہ جیسی بس بتی وہ لگ قریب جاتا تو وہ انگلی رکھ دیتا ہے، وہ بجھ جاتا ہے. کئی بار کوشش کی اس نے، آخر وہ تھک کر اس نے پتھر پھینک دیا کہ یار یہ کام نہیں کر رہا ہے. اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھر کا صفایا ہوا پڑا ہے. اللہ رومی نے کہا کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، جب بھی ہم نور کی کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جلدی سے بجھا دیتا ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس سے نہیں بجھے گا، پھر نہیں بجھے گا. کہتے ہیں انسان معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہو جاتا ہے نفس و شیطان کے حملے سے. اللہ تعالیٰ اتنے انوارات اس کو دے دیتے ہیں کہ پھر یہ کھل کر حملہ آور نہیں ہوتے، کتا کی طرف بھونکیں گے ضرور، لیکن ٹانگ کو نہیں پڑیں گے، بھونکتے ہیں صرف نفس کا، اور شاید نفس کا کتا بھونکتا رہتا ہے، یاد رکھو، چاہے کوئی کتنا بڑا ولی اللہ بن جائے اس کو بھی بھونکتا ہے، لیکن دور دور سے بھونکتا ہے، اس کو پتا ہے قریب نہیں آنے والا ہی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ٹانگ کو پڑتا ہے، ایمان کو پڑ جاتا ہے. نفس اور شیطان دونوں ہمارے ایمان کے اصل دشمن ہیں. فرمایا رمضان ہم نے تقوی کے لیے دیا ہے. میرے دوستو چار چیزوں کے لیے کوشش کرو، چار چیزیں حاصل کرو زندگی میں. نمبر ایک اخلاص حاصل کرو، اخلاص ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کو ہر کام میں سامنے رکھو، غیر اللہ کے لیے کچھ نہ کرو، اللہ کے لیے کرو، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. پھر مخلوق کی بھی خدمت کرنی تو اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کرو، ہمارا مولا خوش ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ والے بھی مخلوق کا خیال کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو خدمت گزار ہے وہ بھی مخلوق کا خیال کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا فرق سن لو. بڑے بڑے خدمت گزار اور بڑی بڑی خدمت کی این جی اوز اور بڑے بڑی وہ بنی ہوئی ہیں، وہ جی بڑی خدمت کر رہی ہیں، اور اللہ والوں کے ہاں بھی خدمت کا ایک نظام ہے. اللہ کے مخلوق آتی ہے اس کی خدمت ہو رہی. اس لیے تمام اللہ والوں کی خانقاہوں میں لنگر چلا کرتے تھے، بوری بستروں کا انتظام ہوتا تھا، مخلوق آ رہی ہے، ٹھہر رہی ہے، جا رہی ہے. ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھو آپ، انہیں پورے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جب بھی میں کسی ملک اور شہر میں گیا ہوں تو مجھے کہیں ٹھہرنے، روٹی اور بستر کی فکر نہیں ہوئی، میں کسی اللہ والے کی خانقاہ میں چلا گیا، مجھے روٹی بھی ملی، بستر بھی ملا. لکھا پڑھو، پورے عالم اسلام کے شہروں کا ذکر کر ہر شہر میں انہوں نے کہا کہ شہر میں میں گیا فلاں بزرگ کی خانقاہ تھی، اس کو عربی میں زاویہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ کا زاویہ، تو میں وہاں چلا گیا، مجھے انہوں نے بستر بھی دیے اور مجھے انہوں نے روٹی بھی دی. شیخ الاسلام سید الطائفہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی آیا کرتا تھا دیوبند کی بستی میں، ان کا ایک مقدمہ تھا عدالت میں. حکا اپنے ساتھ لاتا تھا، بڑی بڑی مچھ رکھی تھی، داڑھی منڈاتا تھا. جب حضرت کا دسترخوان لگتا تو وہ بھی آ کر بیٹھ جاتا، نہ مسجد کی فکر نہ کسی اور بات کی فکر، اور پھر گڑ 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 حکا گڑ گڑ گڑاتا، دھواں نکالتا رہتا انجن کی طرف. تو ایک دن وہ دو تین دن رہتا، مقدمہ اپنا کرتا، پھر چلا جاتا. تو ایک دفعہ وہ آیا تو خادم نے اس کو ڈانٹا، کہا تو یہاں روٹی پاڑنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ کچھ سرائے اللہ والوں کی خانقاہ ہے، لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بےچارا گاؤں کا تھا، وہ دسترخوان پر نہیں. اب حضرت مدنی رحمۃ اتنے بڑے انسان اور پوری دنیا سے لوگ ان کی زیارت ملاقات کے لیے آتے تھے، بڑے بڑے نواب حضرت کے وہاں آ کر بیٹھتے تھے. دائیں بائیں دیکھا بھائی مچھوں والا نہیں ہے، بھائی مچھوں والا سرکار نہیں. خادم کو بلایا، دیکھو ایک ہوکے والا اور مچھوں والا ہوتا تو وہ کہاں ہے؟ ان کا حضرت وہ تو مقدمہ لڑنے کے لیے آتا ہے اپنا، اور مفت کی روٹی کھاتا ہے. حضرت صرف غصے میں، تو کون ہوتا ہے میرے دسترخوان سے اس کو روکنے والا؟ میرا مہمان ہے، تیرا مہمان ہے، تو کون ہوتا ہے؟ بلا کے لاؤ اس کو، میرے سامنے بیٹھا اس کو. اللہ والا بن گیا ہو، اللہ والا. شاہ عبد العزیز مدثدیل بھی رحم اللہ کے درس قرآن میں ایک ہندو پنڈت آتا تھا، کہاں تلک لگایا ہوتا اور جوگی کپڑے پہنے ہوتے اور فرنٹ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا، درس دیتے تھے. اب حضرت کا انتقال ہو گیا تو حضرت کے صاحبزادے ان کی جگہ پر، والد کی جگہ پر دس دینے بیٹھے، تو وہ ہندو جو بھی نہ ہاتھ ہو کر سفید کپڑے پہن کر آیا کہ مجھے مسلمان کر لے، کلمہ پڑھا دے. تو بیٹے نے، حضرت کے بیٹے نے کہا، آہ میرے والد کی زندگی میں تو مسلمان ہوتا کتنا خوش ہوتے، تو اس وقت تو ایسے ہی ہندو رہا. انہوں نے کہا، ظالم میں تو کبھی کا مسلمان ہوں، بس ظہور آج ہوا ہے. میرے دل میں کچھ تھا تو میں کھینچا چلا آتا. اب اللہ والوں کے ہاں بھی خدمت کا ایک نظام ہے، اور یہ دنیا کے خدمت گزار محکمے بنے ہوئے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق کو مطلوب بنا کر خدمت کرتے ہیں، اور اللہ والے خالق کی وجہ سے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. کہ یہ میرے مولا کی مخلوق ہے، یہ میرے مولا کی مخلوق ہے، یہ میرے مولا کی مخلوق ہے، خدمت کر رہا ہے. مخلوق کو مطلوب نہ کرنے کی، مخلوق کو مطلوب بنایا اور ان سے بابا لے، میرا مولا خوش ہو جائے، میرا مولا خوش ہو جائے، اس لیے خدمت کر رہے ہیں، مولا خوش کر دیں. آپ نے قصہ نہیں پڑھا، انگریزی کتابوں میں بھی ہے، ابو بن ادم کا واقعہ، یہ ابراہیم بن ادم کا واقعہ، ابو بن ادم کا قصہ انگریزی کتابوں میں بھی ہے. دسویں کے نصاب میں پہلے ادب تو نکال دیا، ایسے سارے قصے اب تو ڈسکو قصے رکھ دیے سارے. جنگل میں ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جنگل میں، حضرت ابراہیم بن ادم تو اللہ علیہ جو بادشاہت چھوڑ کر اللہ والے بنے. تو نے کہا، جبرائیل آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا، میں اللہ کے پیاروں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ کے دوست ہیں. انہوں نے کہا، میں اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق کو ضرور میں دوست رکھتا ہوں، تو کہیں نیچے میرا بھی نام اڑا دے جب تو فرشتے لے کے جا رہا ہے مولا کے دربار. چلے گا نیچے نام لکھ. کچھ دن بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ فرشت میں اللہ نے کہا اس کا نام پہلے رکھو، اس لیے کہ میری اتنی محبت اس کو آ گئی ہے کہ اس سے مجھ سے نکل کر میری مخلوق تک جا پہنچی. اگر یہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے. اخلاص پیدا کرو. نمبر دو، تقوی کا اہتمام کرو، گناہ سے بچو، اپنی زندگی میں سے لعنتی کام کو نکالو. نمبر تین، توکل حاصل کرو، اللہ کی ذات پر ہمیشہ اعتماد رکھو، حسن ظن رکھو، حسن ظن رکھو کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. مایوسی حرام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سے بدگمانی کیا ہے؟ کہ ہر وقت یہ وسوسہ آنا، یار مجھے خسارہ نہ ہو جائے، یار مجھے یہ نہ ہو جائے، یار مجھے یہ نہ ہو جائے. پر میں اللہ کی ذات سے یہ بدگمانی ہے. اگر تم سمجھتے کہ اللہ کا مولا، اللہ تمہارے سر پر ہے، مولا تمہارے سر پر ہے، تو تمہیں تو شیر ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہونے والا نہیں. اور اس کی بڑی پیاری مثال ایک اللہ والے نے دی ہے کہ گائے، دیکھو گائے بکری سڑک پر چل رہی ہوتی ہے، بڑے آرام سے جا رہے ہیں، کراسنگ بڑے آرام سے کر رہے ہیں، حالانکہ بسیں یہ وہ سب قطر لے کر نہ رکھو. انہیں پتا ہے کہ ڈنڈے والا مالک پیچھے ہے، بڑے آرام سے. کوئی آپ نے گیدڑ کو دیکھا ہوگا کہ کتنا ڈرتا ہے وہ کراس کرتے ہوئے. شیر کو دیکھ لو، ہم نے افریقہ میں دیکھا کہ شیر بھی ڈرتا ہے کہیں ایسی جگہ پر جہاں انسان ہے وہاں سے گزرتے ہوئے، وہ بھی ڈرتا ہے. چیتا بھی ہم نے دیکھا کہ ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بچوں کو مالک نہیں ہے، تو جس مومن کے سر پر مولا ہو تو اس کو کس کا ڈر ہے؟ ہاں جس کا مولا نہ ہو وہ گھبرائے. اس لیے بدر احد میں، احد کے میدان میں کیا کہا تھا؟ احد کے میدان میں کفار نے کہا تھا، لنا عزا ولا عزا نکم، عزا بت ہمارا ہے، مسلمان تمہارا نہیں. صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دے؟ کہا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لک، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا نہیں. بخاری کی حدیث ہے. اللہ مولانا ولا مولانا کی، توکل پیدا کرو، اور رضا بالقضاء، کوشش کرو پھر جو فیصلہ ہو خوش رہو، پہلے کوشش کرو پھر جو فیصلہ ہو خوش. میرے شیخ فرماتے ہیں بریانی مانگو، قورمہ مانگو، پھر دال دے دے، خوشی خوشی کھا لو، پھر پرارتھنا کرو کیوں دال کھلائی. اس وقت دال کھانے میں مصلحت، سبزی کھلانے میں مصلحت، بھوکا رکھنے میں مصلحت. وہ جانتے ہیں کب کس کو کیا دینا ہے، وہ جانتے ہیں کب آپ کو سائیکل دینا ہے، کب موٹر سائیکل دینا ہے، کب کار دینی ہے، وہ جانتے ہیں. جس وقت دو دیں گے اس سے زیادہ خوبصورت وقت کوئی نہیں. پہلے لینے کی کوشش کرو گے تو پہلے کار پر آؤ گے، آخر میں سائیکل پر پھرو گے. الٹ جائے گا کام، الٹ جائے گا، الٹ جائے گا. ہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ پھر دائیں بائیں ہر طرح کے ہاتھ مار کر ایسا سٹیٹس بنانے کی کوشش کرتے. انتظار کرو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بھی بندوائے، پھر انہی کے قدموں میں کیسر و کسرا کے خزانے بھی نشاور کر دیے. ایک وقت تھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے، اور ایک وقت آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹان مصر کی، خالص کاٹن، مصری کاٹن پوری دنیا میں نمبر ون ہے، یاد رکھو، بعد میں ہمارا نمبر، پہلے مصر کا نمبر. سناگ صاف کر رہے ہیں، ابو ہریرہ تیرے جسم پر ایک کپڑا ہوتا تھا، آج عراق کے تخت پر بیٹھا ہوا کٹان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے. ہر شے کا وقت، رضا بالقضاء پیدا کرو اپنے اندر، کوشش کرو جو ملے خوش رہو، ناراض نہ ہو اللہ سے، ناراض میں ایسا کیوں کیا، اور آپ کون ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما خدا وانا الحمد لله.